لقد جاءت رسل ربنا غور و فکر کرو کہ آج وہ اسلام جو حقیقی اسلام تھا وہ نظر نہیں آتا. اس اسلام کے نظر نہ آنے کی وجوہات کیا ہیں؟ اور کل بھی ہم نے کہا تھا کہ اگر کسی بیماری کا شک بھی ہو, اگر اس کا ٹیسٹ کرا لیا جائے تو اگر بیماری ہے تو علاج ہو جائے گا, اور اگر بیماری نہیں ہے تو اطمینان ہو جائے گا. تو مجلسیں ہم کسی کی دشمنی میں نہیں, اسلام کی بقا کے لیے کرتے ہیں. اور یہ وہ انجیکشن ہے سالانہ دین اسلام کو حسین کے نام پہ دیا جاتا ہے, جو ایک مرتبہ بیماری لاگو ہونے پر حسین نے علاج کیا تھا اس دین اسلام کا. تو اس علاج کے بعد طبیب نے یہ طے کر دیا تھا کہ اب اسے قیامت تک بچانے کے لیے ہر سال کے آغاز پر حسینیت کے ذکر کا انجیکشن لگاتے رہنا. ہر سال کے آغاز پر حسینیت کے کا انجیکشن اس مذہب کو, اس دین کو, اس انسانیت کو لگاتے رہنا, تاکہ یہ دین اپنی آب و تاب کے ساتھ باقی رہے. صرف باقی نہیں رہے, اپنی آب و تاب کے ساتھ باقی رہے, اپنی حقیقتوں کے ساتھ باقی رہے. اور کل ہم نے گفتگو یہ کی تھی کہ حسین نے جو قربانی دی ہے یہ قربانی کسی مکتب فکر کے لیے نہیں, کسی علاقے کے لیے نہیں, کسی گروہ کے لیے نہیں, کسی خاندان کے لیے نہیں, بلکہ یہ قربانی انسانیت کی بقا کے لیے ہے. ٹھیک, یہ قربانی انسانیت کی بقا کے لیے ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ایک طائرانہ نظر ڈالے, تاریخ پر نظر ڈالے, واقعات پر نظر ڈالے, حالات پر نظر ڈالے, تو آپ کو نظر آئے گا کہ صرف مسلمان حسین کا ذکر نہیں کرتا, صرف مسلمان حسین کا ذکر نہیں کرتا, یہودی حسین کا ذکر کرتا ہے, عیسائی حسین کو خراج تحسین پیش کرتا ہے, ہندو حسین کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے, کمیونسٹ حسین کے کارنامے بیان کرتا ہے. میں نے لاہور میں مقالہ اسی موضوع پر پڑھا تھا جس میں دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر کے بارے میں بتایا تھا کہ کس نے حسین کے بارے میں کیا کہا, اور اس میں ہندوستان کے بہت مشہور سیاستدان نہرو نے یہ کہا تھا کہ اہل ہندوستان کی نجات اسی میں ہے کہ وہ حسین کی سیرت پر عمل کرے. یہ جملہ نہرو نے جو کہا, کیا مقصد ہے اس کا؟ یہ سیاسی جملہ نہیں ہے. وہ جانتا ہے کہ حسین کی قربانی کسی مکتب فکر کی نہیں بلکہ بقائے انسانیت کے لیے ہے, اس لیے وہ انسانی حوالے سے کہہ رہا ہے کہ اگر انسانیت بقا چاہتی ہے تو اسے حسین کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا. تو اب آپ دیکھیں کہ ہندو مخالفت نہیں کرتا, عیسائی مخالفت نہیں کرتا, یہودی مخالفت نہیں کرتا, کمیونسٹ مخالفت نہیں کرتا, دہریہ مخالفت نہیں کرتا, پارسی مخالفت نہیں کرتا, لیکن کوئی چھوٹا سا گروہ ہے جو اسلام کے نام پر حسین کی مخالفت کرتا ہے, جو اسلام کا لیبل لگا کر سامنے آیا ہوا ہے, جو اسلام کی نقاب اوڑھ کے سامنے آیا ہوا ہے اور ظاہر یہ کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. تو میں صرف ایک ہی جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں گا اپنے موضوع کی طرف. حسین کی مخالفت نہ شیعہ کر سکتا ہے, نہ سنی کر سکتا ہے, نہ دیوبندی کر سکتا ہے, نہ بریلوی کر سکتا ہے, نہ ہندو, نہ یہودی, نہ عیسائی. جس جس کے سینے میں, جس جس کے سینے میں انسانی دل دھڑک رہا ہے اور اس کی رگوں میں انسانیت باقی ہے, وہ حسین کی مخالفت نہیں کر سکتا. جو حسین کی مخالفت کر رہا ہے وہ کچھ ہو نہ ہو مگر انسان ہرگز نہیں ہے. وہ کچھ ہو, اس کا مذہب کیا ہے مجھے سکھا نہیں, وہ نماز کیسے پڑھتا ہے میں نہیں جاننا چاہتا, وہ کس مسجد میں جاتا ہے مجھے نہیں معلوم, وہ روزہ کب کھولتا ہے میرا مسئلہ نہیں ہے, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جو ذکر حسین کی مخالفت کرے وہ انسان کم از کم نہیں ہے, اس میں اس کی رگوں میں انسانیت نہیں ہے. تو اب ایک بات آگے بڑھاتے ہوئے, چونکہ یہ ذہنوں میں رہے کہ ہمارا موضوع ہے اسلام دین انسانیت ہے, میں ایک چیز آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ وہ مسلمان, وہ کلمہ گو جو ظاہر ہے کہ اس میں دو ہی وجوہات سامنے آتی ہیں, ایک وجہ یہ کہ ہم سے دشمنی جو ہم پر رکھتے ہیں کفر کے فتوے اور جو ہمارے لیے جو کچھ ہوتا ہے, آپ ہم سے دشمنی کریں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ کفر کے فتوے لگاتے رہے ہمیں آپ کے کفر کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے, ایمان کے لیے آپ کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں. لیکن جو کلمہ گو مسلمان کسی وجہ سے اس چھوٹے سے گروہ کی سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ بھی یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہاں یہ مجلسیں بند ہونی چاہیے, یہ جلوس بند ہونے چاہیے اور وغیرہ وغیرہ, کلمہ گو مسلمان ان کی باتوں میں آ کر اور وہ جو الزامات ہم پر لگائے جاتے ہیں انہیں سچ سمجھ کر, میں ان عقائد کے حوالے سے, اس اپنی بات کے حوالے سے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہاں جو اسی امام بارگاہ میں 21 سے 25 محرم تک ہم سے مجالس رضا سے خطاب کرتا ہوں اس میں عقیدہ شیعت اور قرآن کے موضوع پر گفتگو کروں. عقیدہ شیعت قرآن کی نگاہ میں وہ جو الزام ہم پہ لگایا جاتا ہے یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ ہے کافر ہے اور یہ ہے, اور ابھی قرآن کی آیتوں سے اس موضوع کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تو میں فی الحال یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو اس مختصر سے گروہ کے خوف سے لالچ سے ہماری دشمنی میں ذکر حسین کی مخالفت کرتے ہیں, میں کل بھی کہہ رہا تھا میں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اگر آپ نے دامے درہمے سخنے کسی انداز میں ذکر حسین کی مخالفت کی تو آپ کا شمار قاتلان حسین میں ہوگا. کل میں نے سالے اٹھنے کی باتیں آپ کو بیان کیا, اور دوسری بات میں نے جو بیان کرنی تھی وہ یہ کہ قرآن نے زمانہ رسالت میں یہودیوں کو بار بار مخاطب کر کے کہا کہ تم نے نبیوں کو قتل کیا, تم نے یہ کیا, تم نے فلاں نبی کے ساتھ یہ کیا, تم نے اونٹی کو قتل کیا, تم نے یہ کیا, تم نے وہ کیا. قرآن زمانہ رسالت کے کافروں سے, یہودیوں سے اور عیسائیوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے. مجھے بتائیے کہ زمانہ رسالت کا کون سا یہودی تھا جس نے کسی نبی کو قتل کیا؟ نہیں تھا نا, اس وقت نبی کہاں ہے. تو کیوں کہہ رہا ہے قرآن کہ تم نے قتل کیا؟ الزام قرآن ان پہ کیوں لگا رہا ہے؟ یہ تو کئی نسلوں کے بعد والے یہودی ہیں, کئی نسلوں کے بعد والے عیسائی ہیں, صرف ایک وجہ سے کہ وہ راضی تھے اس عمل پر. تو جو عمل پر راضی ہو جائے, وہ اس جرم میں شریک جرم ہو جاتا ہے. یہ قرآن کا اصول ہے, یہ میرا اصول نہیں ہے, یہ قرآن کا اصول ہے کہ جو راضی ہو جائے جرم پر وہ شریک جرم ہو جاتا ہے. تو اب اگر کسی حوالے سے آپ ذکر حسین کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ذکر حسین سے برات کا اعلان کر رہے ہیں تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ نادانی میں آپ اپنا شمار قاتلان حسین میں کر رہے ہیں.
اور
اب میں اس کی آیتیں کل پیش کروں گا جہاں قرآن مجید میں یہ کہا بھی گیا کہ ابشر للذین ظلموا وازواجہم, حاضر کرو ان کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے مثالی جتنے بھی ہیں. جنہوں نے ظلم کیا صرف وہ نہیں جو ان کے مثل بھی ہیں, وہ ان جیسے ہیں جو ان کے فکر میں شریک ہیں. تو ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ حسین کا, کل ہم نے کہا تھا کہ حسین کا کی قربانی کا اثر ہے کہ اس وقت 95% مسلمان یزید کو خلیفۃ المسلمین وارث رسول امیر المومنین تسلیم کر رہے تھے, اور آج انجیکشن پر انجیکشن جو ہر سال دیا جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 95% مسلمان اور یہودی اور عیسائی اور ہندو اور سب مل کر وہ حسین کی عظمت کا اعتراف کر رہے ہیں. یہ حسینی قربانی کا اثر ہے. اب ہم نے یہ عنوان اسلام دین انسانیت ہے رکھا کیوں؟ یہ عنوان کیوں رکھا اسلام دین انسانیت ہے؟ دیکھیے جب ہم کسی بات کا اثبات کریں تو عین امکان ہوتا ہے کہ ہم کسی کی نفی کر رہے ہیں یا کسی کی تردید کر رہے ہیں. مثلا میں کہوں کہ صاحب زید تو بہت سچے آدمی ہیں تو مجھے یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کسی نے ان کی سچائی پر, ان کی صداقت پر شک کیا, جبھی تو مجھے کہنا پڑا کہ نہیں زید صاحب تو سچے ہیں. اگر کوئی ان کی صداقت پر شک نہیں کر رہا تو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سچے ہیں. تو اسلام دین انسانیت عنوان اس لیے رہنے کی ضرورت پیش آئی کہ آج دنیا میں اسلام ایک دہشت گرد مذہب کے نام کے طور پر متعارف ہو رہا ہے, ایک دہشت گرد مذہب کے طور پر متعارف ہو رہا ہے. دنیا مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیتی ہے اور مذہب اسلام کو دہشت گرد مذہب قرار دیا جاتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ حسین کے صدقے میں برپا ہونے والے اس ذکر میں ہم ایک طرف تو بیرونی دنیا کو اس بات سے آگاہ کر دے کہ اگر تم اسلام دیکھنا چاہتے ہو، اسلام، اگر تم اسلام سمجھنا چاہتے ہو، اگر تم اسلام دیکھنا چاہتے ہو، اور اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اسلام کون سا مذہب ہے، کیا اس کی تعلیمات ہے، تو تم ان کے در پر نہ جاؤ جنہوں نے اسلام کی نقاب اوڑھی ہوئی ہے، تو وارثان اسلام کے در پر آؤ تو تمہیں پتا چلے گا اسلام کیا ہے۔ وارثان اسلام کے در پر آؤ تو پتا چلے اسلام کیا ہے، حقیقت اسلام کیا ہے، اصل اسلام کیا ہے، تعلیمات اسلام کیا ہے۔ اسلام ظلم کا نام نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو 5% 2% اپنی طاقت کے بلبوتے پر جبر سے، خوف سے، لالچ سے دنیا کے سامنے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ صاحب ہم ہیں وارث اسلام، اور جنت کا ٹھیکیدار بن کے جنت بانٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بڑی عجیب بات یہ ہے، بڑی عجیب بات یہ ہے کہ پوری تاریخ اسلام رسول سے لے کر اور آگے تک اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی نے جنت میں جانے کی ذمہ داری نہیں اٹھائی سوائے آل محمد کے، کسی نے، چیلنج ہے میرا، جھوٹی ہی صحیح حدیث، کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کسی تبع تابعی نے، کسی امام فقہ نے، کسی امام حدیث نے، کسی نے نہیں کہا کہ ہم ذمہ داری لیتے ہیں تمہارے جنت میں جانے کی۔ تو جن کے بڑے جنت میں جانے کی ذمہ داری نہ لے سکے، آج یہ چھوٹے موٹے قاتل جو خود کچھ دھماکوں کے ذریعے سے انسانیت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، یہ کہاں سے جنت کے ٹھیکے دار بن کے جنت کا وعدہ کر رہے ہیں؟ یہ کہاں سے جنت کے ٹھیکیدار بن کے تھے جنت بانٹ رہے ہیں کہ جنت ملے گی، بم پھوڑ دو جنت ملے گی، خود کو دھماکہ کر دو جنت ملے گی، قتل عام کر دو جنت ملے گی۔ ارے کسی نے تو کہا ہوتا، کسی نے، جو ہم کہہ رہے ہیں کہ رسول نے کہا حسن و حسین سیدا شباب اہل جنہ، الحسن بن حسین سیدہ شباب اہل جنہ، اور متفقہ حدیث ہے، کوئی اختلافی بات نہیں ہے کہ صاحب یہ میں نے اپنی کتاب سے بیان کیا، جسے حوالوں کی ضرورت ہو بعد میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ یہ وہ جو وارثان جنت ہے، اسے کہتے ہیں انسانیت۔ اب میں یہ اگرچہ کہ مجھے اس گفتگو کو کہیں آگے کرنا تھا لیکن حوالہ آ گیا تو میں یہاں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اسے کہتے ہیں انسانیت اور اسلام کے حقیقی وارث الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ۔ اور سوائق محرقہ ایک کتاب ہے جو علامہ ابن حجر مکی نے لکھی ہے، ہمارے خلاف لکھی، اور کتاب کا نام ہی ہے کڑکتی بجلیاں، یہ لکھی گئی کتاب۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ جنت میں کوئی شخص پل صراط پار کر ہی نہیں سکتا۔ میں انسانیت بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہاں ملے گی جنت، کوئی شخص پل صراط، دیکھیے دوستی میں نہیں لکھی کتاب، کسی شیعہ نے نہیں لکھی کتاب، حمایت میں نہیں لکھی، حمایت میں لکھنے والا تو کچھ بھی لکھ دے گا، یہ تو دشمنی میں لکھی گئی، مخالفت میں لکھی گئی۔ وہ شخص لکھتا کہ کوئی شخص پل صراط پار کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے پاس علی کا دیا ہوا قبالہ جنت نہ ہو۔ جب تک علی کا دیا ہوا قبالہ جنت نہ ہو، یہ آج کے خود کوئی بم دھماکے صرف کرنے والے نہیں جو ان کی حمایت کر رہے ہیں، میں اکثر ٹی وی پر مذاکرے سنتا ہوں جو آ کے ان کے جوازات پیش کرتے ہیں کہ وہ دھماکہ اس لیے کر رہے ہیں، وہ اس لیے کر رہے ہیں، اس کی یہ وجہ ہے، اس کی وہ وجہ ہے، یہ عذر گناہ بدتر از گناہ کی جو مثالیں پیش کر کے حمایتیں کر رہے ہیں۔ میں ان حمایتیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں آپ کے حوالے سے کہ سنیے اسلام کیا ہے، سنیے انسانیت کیا ہے، یہ کیا جنت دیں گے؟ وہ وارث جنت جس کے لیے کہا کہ اس کے بغیر قبالہ جنت کے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. جب علی کے سر پر تلوار لگی ہے اور علی کو گھر میں لایا گیا ہے اور علی نے وصیت کی ہے تو کیا جملہ کہا؟ میں صرف ایک جملہ بتا رہا ہوں، پوری وصیت بعد میں پڑھوں گا، صرف ایک جملہ کہا، دیکھو ایسا نہ ہو کہ میری شہادت کے بعد تم تلوار لے کے نکل پڑو اور تم یہ کہو امیر المومنین قتل کر دیے گئے، اس لیے تم قتل عام شروع کر دو اور تم خون کی ندیاں بھاگو. ایسا نہ کرنا، میرا قاتل یہ ہے، اس نے ایک ضرب مجھے ماری ہے تو اس کو ایک ہی ضرب مارنا اگر میری شہادت ہو جائے. ایک ہی ضرب مارنا، اگر میں زندہ رہا تو اپنا انتقام خود لوں گا اور اگر میں مر گیا تو اسے ایک ضرب مارنا، ایک ضرب، اس لیے کہ اس نے مجھے ایک ہی ضرب ماری ہے. یہ ہے انسانیت. وہ جنت کا وارث تو یہ کہے کہ قتل عام نہ کرنا، اور یہ دوزخ کے وارث جنت بانٹنے کے نام پر بے گناہوں کا بازاروں میں، درباروں میں، مسجدوں میں. یہ کس بنیاد پہ قتل عام ہے؟ میں ان سے نہیں مخاطب جو قتل عام کر رہے ہیں، وہ تو سن بھی نہیں رہے. جو حمایتی ہے، جو سیاسی جواز بنا کر پیش کرتے ہیں اس قتل عام کا، وہ اس نے یوں کیا تھا اس لیے کر دیا، وہ اس نے یوں کیا تھا اس لیے کر دیا، یہ کون سا اسلام ہے؟ تو ہمیں دونوں طرف کا جواب دینا ہے. ایک وہ جو باہر سے اسلام پر دہشت گردی کا الزام لگ رہا ہے، اور دوسرے یہ جو اندر سے یہ جو نہج چل رہی ہے اور حمایت ہو رہی ہے، ان کو بھی بتانا ہے کہ تم نے اگر سیرت حسین کا مطالعہ کیا ہوتا اور اگر آل محمد کی پیروی کی ہوتی تو آج اسلام پر دہشت گرد مذہب ہونے کا الزام نہ لگتا. اور اگر آج بھی چاہتے ہو، آج بھی چاہتے ہو تو اسلام کو پر دہشت گردی کا مذہب نہ لگے تو سیرت حسین کی پیروی کرو. تو عزیزان محترم، ابھی میں ٹی وی پر کچھ دن پہلے ایک مذاکرہ دیکھ رہا تھا، دو علماء کی بحث ہو رہی تھی، اور وہ جو طریقہ کار ہوتا ہے، لڑوایا جاتا ہے میڈیا ہمارا ماشاءاللہ کام دکھاتا ہے، اس میں ایک مولانا بار بار دوسرے مولانا سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ان دہشت گردوں کو کافر کیوں نہیں قرار دیتے؟ آپ ان کو کہیں کہ وہ کافر ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں. تو میرے ذہن میں فوراً ایک سوال آیا اور میں نے یہ طے کیا کہ اس ممبر سے اپنے ذہن میں آنے والی اس بات کو میں آپ تک اور آپ کے ذریعے سے اور لوگوں تک پہنچاؤں. فوراً میرے ذہن میں سوال آیا، 1400 سال بعد، تقریباً 1400 سال، 1400 سال بعد مسلمان کے اپنے سر پہ جب چوٹ پڑی، 1400 سال، جملہ سنیے گا میرا، 1400 سال بعد مسلمان کے اپنے سر پر جب چوٹ پڑی تو اسے یہ خیال آیا کہ بے گناہ کو قتل کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا، بے گناہ کو قتل کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، دہشت گردی کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. خدا کی قسم، اگر 1400 سال پہلے مسلمان ہوش میں آ جاتا، اگر 1400 سال پہلے مسلمان ہوش میں آ جاتا، افسوس کا مقام ہے، آج بھی افسوس کا مقام ہے کہ ان دہشت گردوں کے لیے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ انہیں کافر قرار دیا جائے، یہ مسلمان نہیں ہے. لیکن اس اسلام کے اسلامی معاشرے میں اب بھی اسلامی نقاب اوڑے ہوئے بہت سے ایسے منافقین موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یزید مسلمان تھا، اسے برا نہ کہو. آپ کہاں ہیں بھائی؟ آج اس دور میں کلمہ پڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ یزید پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، وہ مسلمان تھا، ہم کہتے ہیں مسلمان نہیں تھا. تو یہ مسجدوں میں دھماکے کرنے والوں کے لیے آپ ٹی وی پر آ کر کہیں کہ وہ کافر تھے، انہیں کافر قرار دے، اور نواس رسول کو قتل کرنے والا یزید مسلمان ہو، تو مسلمانوں کہاں اسلام، کہاں اسلام؟ اور جب ہم یہ حقیقتیں بیان کرتے ہیں ان مجالس میں، جب ہم ان حقیقتوں پہ روشنی ڈالتے ہیں اپنی ان مجالس میں، تو کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ انتشار کی باتیں ہیں، یہ فرقہ واریت کی باتیں ہیں، اس سے ہماری دل آزاری ہوتی ہے، یہ جملے ہیں جو سننے کو ملتے ہیں ہمیں، اس سے ہماری دل آزاری ہوتی ہے. ابھی ایک سرکاری میٹنگ میں مولانا کہہ رہے تھے یہ جو بینر لگتے ہیں شہر میں اس سے ہماری دل آزاری ہوتی ہے. اس میں دل آزاری کی کون سی بات ہے سوائے احادیث رسول؟ اور کچھ شعرا کے اشعار ہیں جو مدحت آل محمد میں بیان کیے گئے ہیں، تب آل محمد کی مدحت سے اگر کسی کی دل آزاری ہوتی ہو تو کیا آل محمد کی مدحت کو بند کر دیا جائے؟ کیا احادیث رسول کو ختم کر دیا جائے؟ اچھا احادیث رسول کو ختم کر دو گے تو کیا قرآن کی آیتوں کو بھی نکال دو گے؟ قرآن کی آیتوں کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ وہ بھی تو فضائل آل علیم ہے نا، خود علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ اس قرآن میں 300 سے زائد آیتیں ہیں جو علی کے علی کی فضیلت میں نازل ہوئی ہیں. زائد آیتیں علی کی فضیلت میں، تو کیا قرآن کی آیتوں کو بھی نکال دو گے؟ کیا تحریف قرآن بھی کرو گے؟ تو اب کہا کہ صاحب ہماری دل آزاری ہوتی ہے جہاں ہم نے کوئی حقیقت بیان کی، جہاں تاریخ کے کسی واقعے کا حوالہ دیا، جہاں ہم نے کہا کہ وہ منافق تھے، کسی کی منافقت کو بیان کیا. حالانکہ قرآن میں پورا سورہ منافقون موجود ہے، اور ابھی آنے والے دور میں آیتیں بھی آئیں گی آنے والی تقریروں میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ، پورا سورہ منافقون موجود ہے، واقعہ عقبہ موجود ہے. تو یزید جیسا ظالم، یزید جیسا جس نے صرف حسین کا قتل نہیں کیا، صرف کربلا نہیں برپا کی، مسجد نبوی کی بے حرمتی بھی کی، 10,000 ناموس کی بے حرمتی کی گئی. میں احترام ممبر میں تفصیل نہیں بیان کر رہا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، خانہ کعبہ پر منجنیق سے پتھر برسائے گئے، غلاف خانہ کعبہ جلایا گیا. اگر اتنے ظلم کرنے کے باوجود بھی یزید مسلمان ہے، تو پھر اگر کوئی کہتا ہے کہ اسلام دہشت گرد مذہب ہے تو غلط نہیں کرتا. اگر اسلام یہ ہے، کربلا کے واقعے کے بعد 10,000 خواتین کی بے حرمتی کے بعد، مسجد نبوی کی بے حرمتی کے بعد، خانہ کعبہ کی بے حرمتی کے بعد، خانہ کعبہ پہ منجنیق سے پتھر برسانے کے بعد، اگر یہ کردار ہے اسلام کا، مسلمان کا، تو پھر کس نے غلط کہا کہ اسلام دہشت گرد مذہب ہے؟ لیکن خدا کی قسم اگر حسین کا کردار نہ ہوتا، اگر آل محمد کا کردار نہ ہوتا اور آل محمد میں یہ کربلا نہ ہوتی، تو دنیا کو جواب دینے کے لیے کسی کے پاس کچھ تھا نہیں، کچھ تھا نہیں. کہ ہماری دل آزاری ہوتی ہے، اس لیے یہ مجلسیں بند کر دو، یہ جلوس بند کر دو، منافقوں کی منافقتیں ظاہر نہ کرو، بدکرداروں کی بدکرداری ظاہر نہ کرو، یزید کو برا نہ کہو، یزید پر لعنت نہ بھیجو. یزید مسلمان تھا، اور ایک صاحب نے کسی تقریر میں کہا بھی تھا کہ صاحب اگر یزید برا بھی تھا تو اس کے باپ کا کیا قصور؟ وہی تخت خلافت کا بٹھایا کس نے تھا؟ اب یہ جوازات ہیں. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، چونکہ پڑھا لکھا مجمع میری آواز سن رہا ہے، اور میں عالم اسلام کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ اگر اب بھی ہوش نہ سنبھالا تو یزیدیت کے ساتھ حشر آپ کا، آپ کو مبارک ہو. اس لیے کہ مقولہ ہے المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ جائے گا، اسی کے ساتھ محشور ہوگا جسے محبت کرتا ہے. تو جو یزید کی حمایت کر رہے ہیں وہ یزید کے ساتھ محشور ہو. ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم حسین کی حمایت کرتے تھے، کرتے رہیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ اصول بنا لیا کہ دل آزاری ہوتی ہے اس لیے بند کرو، تو یہ پاکستان آپ کا ہے نا. جب آپ یہودی ملک میں جائیں گے تو یہودی کہے گا محمد اور رسول اللہ کہنے سے ہماری دل آزاری ہوتی ہے، محمد اور رسول اللہ بند کرو. بھائی جب قانون ہے تو پھر ہر جگہ لگے گا نا. یہ قانون آپ نے ہم پر لاگو کر دیا، مت کہو علی ولی اللہ، فضائل آل محمد مت بیان کرو. تو آپ جہاں جہاں یہودی ملک ہیں، جہاں جہاں عیسائی ملک ہیں، وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ نہ کہو، اس لیے کہ ہماری دل آزاری ہوتی ہے. تو جتنے عیسائی ملک ہیں وہاں پر کلمہ آپ کا آدھا رہ گیا.
قانون لاگو ہوگا نا، وہاں پہ کلمہ آپ کا آدھا رہ گیا، دل آزادی ہو گئی. اچھا جب آپ ہندوستان میں گئے تو انہوں نے کہا کہ الا اللہ مت کہو، اس لیے کہ ہمارے تو 360 خدا ہیں. ہماری دل آزاری ہوتی ہے تو نہ آزانیں بلند ہو سکیں گی، نہ کلمہ بلند ہو سکے گا، نہ کسی غیر مسلم ملک میں قرآن چھپ سکے گا. کہ محمد الرسول اللہ سے بھی دل آزاری ہوتی ہے، الا اللہ سے بھی دل آزاری ہوتی ہے، اب صرف رہ جائے گا لا الہ.
تو مسلمانوں، کسی قانون کو کسی پر مسلط کرنے سے پہلے اپنی طاقت کے سامنے یہ نہ سوچنا کہ صرف تم طاقتور ہو، تم سے بڑے بڑے بھی طاقتور بیٹھے ہوئے ہیں، تم سے بڑے بڑے بھی طاقتور بیٹھے ہوئے ہیں. اور اللہ نے قرآن میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ اگر ہم نے بعض لوگوں کو بعض لوگوں پر مسلط نہ کیا ہوتا تو آج مسجدوں میں، چرچ میں، گرجاؤں میں، مندروں میں خون کی ندیاں بہ جاتی ہیں. تو جہاں کوئی اپنے ظلم میں آگے بڑھتا ہے، اللہ اس پر کسی کو مسلط کر دیتا ہے. اور اس کے لیے میں نے کسی تقریر میں آج سے کوئی 10-12 سال پہلے کہا تھا کہ دیکھو، تاریخ ہمیں سبق دیتی ہے، کچھ سکھاتی ہے. یہ انسان کی بدنصیبی ہے کہ وہ تاریخ سے سیکھتا نہیں ہے. محلہ کرخ علاق میں ایک شیعہ آبادی تھی جسے ختم کر دیا گیا، پوری آبادی کو قتل کر دیا گیا. اب تو ایک ایک دو دو قتل ہو رہے ہیں نا، وہاں پوری پوری آبادی قتل کی گئی. اب میں یہ اگر اس موضوع پر گفتگو کروں تو پورا ایک اشرہ چاہیے کہ کہاں کہاں کس دور میں شیعوں کی پوری پوری آبادیاں قتل کی گئی ہیں. جب قتل کیے گئے شیعہ، محلہ ختم ہو گیا پورا، تو امام جعفر صادق سلوات اللہ سلام اللہ علیہ نے ایک بات بیان کی، اور وہ یہ کہ امام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کو اپنا انتقام لینا ہو تو وہ اپنے محبوب بندوں کے ذریعے سے لیتا ہے. سنیے گا، جب اللہ کو اپنا انتقام لینا ہو تو وہ اپنے محبوب بندوں کے ذریعے سے لیتا ہے، اور جب اپنے محبوب بندے کا انتقام لینا ہو تو پھر بدترین مخلوق کو مسلط کر کے انتقام لیتا ہے. جب اپنے محبوب بندوں کا انتقام لینا ہو تو بدترین مخلوق کو مسلط کر کے اللہ انتقام لیتا ہے. تو جب محلہ کرخ برباد کیا گیا، قتل کیا گیا، تو اس کے بعد عراق پر ہلاکو خان نے حملہ کیا، بدترین مخلوق اس وقت کی، اور اس کے بعد سڑکوں پر خون کی ندیاں بھائی گئی اور کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے. تو میں نے اپنی کسی تقریر میں کہا تھا یہ 2001 سے پہلے کہ دیکھو، کوئی ایسا نہ ہو کہ وقت کا ہلاکو خان تم پہ مسلط ہو جائے. تو ہرات میں 10,000-25,000 شیعوں کو ایک وقت میں قتل کیا گیا، عورتیں کنیز بنائی گئی اور بیچی گئیں. یہ اسی دور کا واقعہ آپ کے 2001 سے پہلے. نتیجہ کیا ہوا کہ پھر ایک مرتبہ افغانستان پہ وقت کا ہلاکو خان مسلط ہو گیا. یہ سنت الہی ہے. مسلمانوں، اگر تم نے اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے تو کہیں ایسا نہ ہو تم پر بھی کوئی وقت کا ہلاکو خان مسلط ہو جائے. ہم تو 1400 سال سے نذرانہ دیتے آئے ہیں جان کا، دین کی بقا کے لیے، اور دیتے رہیں گے. یہ عذر ہمارے ساتھ نہ کرنا کہ دل آزاری ہوتی ہے. بس عزیزان محترم، آج میں صرف دین کی تعریف آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں تاکہ کل سے ہم اس موضوع پر گفتگو کو آگے بڑھائیں. اور مجھے بہت کچھ بیان کرنا ہے جو شاید میں ان 10 دنوں میں مکمل بھی نہ کر سکوں، اور کوشش کروں گا کیونکہ یہاں وقت کی بڑی پابندی کا مجھے خاص خیال رکھنا ہے. دین کیا ہے؟ دین دراصل نام ہے نظام حیات کا. لغت میں دین کے 22 معنی ہیں. قرآن مجید نے دین کو 3 معنوں میں استعمال کیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ میں نے پوری نہج البلاغہ کھنگال دی، مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے بھی لفظ دین کو انہی 3 معنوں میں استعمال کیا ہے، ان 3 معنوں سے ہٹ کے نہیں استعمال کیا. 22 معنی لغت میں موجود ہیں دین کے. سورہ مبارکہ یوسف، قرآن مجید کا 12 سورہ، اس کی 76 آئے، جہاں ارشاد ہوا ما کان یاخذ اخوہ فی الدین الملک الا ان یشاء اللہ، وہ اپنے بھائی کو نہیں روک سکتا تھا بادشاہ کے قانون کے مطابق. فی الدین الملک، بادشاہ کے قانون میں، بادشاہ کے قانون سے. تو لفظ دین کے معنی کیا ہوئے؟ قانون. پہلا لفظ دین کے معنی قانون. سورہ مبارکہ نحل قرآن مجید کا 16 سورہ اور اس کی 52 آیت, جہاں پروردگار عالم نے شاہ فرمایا لہو ما فی السماوات والارض و لہو دین واسبا, جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اسی کے لیے ہے اور عبادت اسی کے لیے لازم ہے. لہو دین واسبا, دی عبادت اس کے لیے لازم ہے. تو دین کے معنی ہے عبادت, دین کے معنی عبادت. سورہ مبارکہ زاریات قرآن مجید کا 51 سورہ اور اس کی 5 اور 6 آیت, جہاں ارشاد پروردگار ہوا انما تعدون لصادق ان الدین لباق, 5 اور 6 آیت, تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ وعدہ سچا ہے اور جزا کا دین آ کر رہے گا. یعنی دین کے معنی جزا, مجھے بہت تیزی سے منازل طے کرنی ہے. دین کے معنی جزا, دین کے معنی قانون, دین کے معنی عبادت, اور دین کے معنی جزا. مالک یوم الدین, وہ دین کے دن کا مالک ہے, یعنی یوم جزا جس دن ہے اس کا وہ مالک ہے. دین کے معنی یہ تین معنی قرآن نے استعمال کیے. دین دراصل نام ہے نظام حیات کا, دین دراصل نام ہے نظام حیات کا, یعنی وہ دین کسی عبادت کا نام نہیں ہے. توجہ تھوڑی سی ذرا سی گفتگو. دین نماز دین نہیں, روزہ دین نہیں, زکات دین نہیں, حج دین نہیں, خمس دین نہیں, یہ سب دین کا اجزاء ہیں, یہ سب دین کا اجزاء ہیں. میں یہ نہیں کہ آپ نماز لے کے بیٹھ گئے اور کہا یہی ہے دین, جس کے بعد روزہ اس نے کہا یہی ہے دین, جس کے زکات دے رہا ہے اس نے کہا یہی ہے دین, جو ہر سال حج پہ جاتا ہے اس نے کہا یہی ہے دین. کسی نے عبادتوں کو دین بنا لیا, کسی نے معاشیات کو دین بنا لیا, کسی نے سماجیات کو دین بنا لیا, کسی نے اخلاقیات کو دین بنا لیا کہ یہ ہے دین. اور سورہ مبارکہ مومنون میں پروردگار عالم نے 53 آیت ارشاد فرمایا کلو حزبن بما لدائهم فرحون, ہر شخص اس بات پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے. توجہ ہے نا آپ کی, ہر شخص اس بات پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے. یعنی کسی نے عبادتوں کو دین سمجھ لیا, کسی نے اخلاقیات کو دین سمجھ لیا, کسی نے سماجیات کو دین سمجھ لیا. دین دراصل وہ نظام حیات ہے جو انسان کی پیدائش سے پہلے سے لے کر اس کی موت کے بعد تک اس کی رہنمائی کرتا ہے. توجہ ہے نا, دین انسان کی پیدائش سے پہلے سے لے کر اس کی موت کے بعد تک اس کی رہنمائی کرتا ہے. دین دین اس کا نام ہے, زندگی کے ہر مرحلے پر دین رہنمائی کرتا ہے. دین طب بھی دین میں بھی دین ہے, سماجیات میں بھی دین ہے, اخلاقیات میں بھی دین ہے, معاشیات میں بھی دین ہے, اقتدار میں بھی دین ہے, سیاسیات میں بھی دین ہے, انفرادیت میں بھی دین ہے, اجتماعیت میں بھی دین ہے, خاندان میں بھی دین ہے. دین انسان کی زندگی کے ہر مرحلے پر رہنمائی کر رہا ہے. صرف یہی نہیں بلکہ چونکہ یہ کائنات انسان کے لیے بنی ہے, چونکہ یہ کائنات انسان کے لیے بنی ہے, سخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ وسخر لکم الانہار, ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ کشتیوں کو تم سمندر میں کشتیاں چلاؤ اور دریاؤں میں تم کشتیاں چلاؤ. سخر لکم الشمس والقمر دائبین, ہم نے تمہارے لیے سورج کو بھی مسخر کر دیا, ہم نے تمہارے لیے قمر کو بھی چاند کو بھی مسخر کر دیا. سخر لکم الشمس والقمر نہیں, سخر لکم اللیل والنہار, ہم نے تمہارے لیے رات کو بھی مسخر کر دیا, ہم نے تمہارے لیے دن کو بھی مسخر کر دیا. یہ سب انسان کے لیے ہے. سخر لکم ما فی السماوات والارض, جو کچھ زمین و آسمان میں ہے, جمیع منہ ہو اس میں جو کچھ ہے جمیع کل کا کل ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. تو انسان کی
چونکہ دین انسان کا نظام حیات ہے تو صرف انسان کے جسم سے تعلق نہیں بلکہ کائنات کے ہر ذرے کے سے تعلق سے دین رہنمائی کرتا ہے. چاند کو کیسے مسخر کرنا ہے, سورج کو کیسے مسخر کرنا ہے, ہواؤں کو کیسے مسخر کرنا ہے, بارشوں کو کیسے مسخر کرنا ہے, معاشرت میں کیا کرنا ہے, سماجیات میں کیا کرنا ہے, اخلاقیات میں کیا کرنا ہے. انسان تھوڑا تھوڑا لے کر یہ سمجھتا رہا کہ یہ دین میرا اب مکمل ہو گیا, یہی دین ہے. کسی نے اخلاقیات کو دین بنایا, کسی نے سماجیات کو دین بنایا. جائیے عیسائیت میں, وہ صرف سنڈے کو دین ہوتا ہے, باقی دین نہیں ہے. معاشرت میں دین نہیں ہے. ہندوازم میں جائیے, صرف مندر میں دین ہے, اس سے باہر دین نہیں ہے. تو ہر جگہ دین تھوڑا تھوڑا تھا. دین مکمل کب ہونا تھا؟ جب یہ سارے معاملات میں, انفرادیت میں بھی, معاشرت میں بھی, وراثت میں بھی, اخلاقیات میں بھی, سماجیات میں بھی, سیاسیات میں بھی, اور کائنات کے حوالے سے ہر چیز میں ایک رہنمائی کرنے والا آ جائے جسے ہر چیز کا علم دے دیا گیا. جب وہ آیا اور اس کی ولایت کا اعلان ہوا تو اب قرآن نے پکار کے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین آج کامل ہوا ہے جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا, اس لیے کہ علی چاند کو مسخر کرنا بھی جانتا ہے, علی سورج کو مسخر کرنا بھی جانتا ہے, علی ہواؤں کو مسخر کرنا بھی جانتا ہے, علی بارشوں کو مسخر کرنا بھی جانتا ہے, علی موت و حیات کو مسخر کرنا بھی جانتا ہے. صرف عبادتوں میں رہنمائی نہیں, عبادتوں سے لے کر کائنات کی سب سے بڑی چیز تک بھی, کائنات کی ہر ذرے تک رہنمائی کرنے والا اگر آئے, اس کا علم رکھتا ہو, تو پھر دین مکمل ہوا کرتا ہے. نماز ہو تو رہنمائی علی کرے. میں کل ایرانیان میں یہ بات بیان کر رہا تھا, میں صرف واقعے کا حوالہ دے رہا ہوں, وہاں کا موضوع اور ہے کہ بخاری, صحیح بخاری جسے کہا جاتا ہے, جلد اول کتاب الاذان, اور میرا خیال ہے غالباً صفحہ 323, جو موجودہ تین جلدیں آ رہی ہیں اس میں اردو ترجمے کے ساتھ. بہرحال کتاب الاذان, عمران بن حسین کا بیان ہے کہ جب بصرے میں علی ابن ابی طالب نے نماز پڑھائی, جب بصرے میں علی ابن ابی طالب نے نماز پڑھائی تو عمران بن حسین کہنے لگا کہ آج اس نے ہمیں رسول والی نماز یاد دلا دی, آج اس نے ہمیں رسول والی نماز یاد دلا دی. تو عزیزان محترم, یہ علی کا کردار اسلام کا سمبل ہے. اسلام ڈھونڈنا ہو تو یزیدیت میں جا کے نہ ڈھونڈو, علی کے دشمنوں میں نہ ڈھونڈو, علی کے مخالفوں میں نہ ڈھونڈو. اسلام ڈھونڈنا ہے تو علی کے گھرانے میں آ کے ڈھونڈو. اسلام علی کے گھرانے میں ملے گا. اسلام کی حقیقتوں کو سمجھنا ہے تو بنو امیہ کی ملوکیت میں نہیں ملے گا, اور بنو امیہ کی بدکرداری کو ظاہر کرنے پر پابندیاں لگانے سے اسلام کی خدمت نہیں ہوتی. دیکھیے, اگر کسی شخص کو کوئی زخم ہو جائے, کوئی چوٹ لگ جائے, تو اگر آپ اسے صرف ڈھانک دیں, چھپا دیں, تو چھپانے سے مرض صحیح نہیں ہوتا, مرض کا علاج کرنا ہوتا ہے. میں یہ پابندیاں لگانے سے کہ بنو امیہ کے کردار کو نہ بیان کرو, انتشار پھیلتا ہے, تو پوری دنیا میں اسلام نہیں پھیلایا جا سکتا. اس لیے کہ ہر مذہب کو یہ کہنے کا حق ہے کہ تمہارے اسلام پھیلانے سے ہماری دل آزاری ہوتی ہے اور انتشار پھیلتا ہے, اور ہم چونکہ وارثان اسلام کے پیروکار ہیں, تو ہم اپنے کردار کے ذریعے سے اسلام کی حقیقتوں کو اجاگر کرتے رہیں گے اور دنیا کو بتاتے رہیں گے کہ اصل اسلام چاہتے ہو تو آل محمد کے در پر آؤ. دیکھو یزید فاجر و فاسق مدینے میں وجید اس کا نمائندہ اور مروان دشمن علی. کیا حسن و حسین کے ہاتھ میں اتنی طاقت نہ تھی کہ مروان کو قتل کر دیتے؟ لیکن ملکی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا حسین ابن علی نے. ملکی قانون کو دیکھیے میں کتنی احتیاط سے لفظ استعمال کر رہا ہوں. ملکی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا حسین ابن علی نے. اپنی جانب سے اطلاع نہیں کی کہ کوئی یہ کہہ دیتا کہ حسین نے مروان کو مارا تھا اس کے بدلے میں حسین قتل کیے گئے. حسین نے اس ملک کا قانون کو توڑا تھا اس لیے حسین قتل کیے گئے. نہیں. اور پھر دنیا یہ کہتی ہے کہ حسین نے مسلم ابن عقیل کو اصول حکومت ہی کے لیے تو بھیجا تھا. یہ غلط فہمی بھی دور کر لیجئے. حسین کے پاس جو خط آئے تھے اس میں تین باتیں تھیں اور کہا یہ گیا تھا کہ اگر آپ نہیں آئے تو ہم روزے محشر آپ کے نانا سے فریاد کریں گے کہ دین میں ہماری رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں تھا, ہمیں دینی مسائل سے آگاہ کرنے والا کوئی نہیں ہے, اور ہم حاکم وقت کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, ہم اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں, کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے. تو حسین نے جب مسلم ابن عقیل کو بھیجا تھا تو یہی کہہ کے بھیجا تھا کہ دیکھو ان کے مسائل کو حل کرنا اور انہیں نماز پڑھانا. اور بہت بہت عظیم مرتبہ ہے مسلم کا, بہت عظیم مرتبہ ہے. مسلم عباس سے اگر 20 نہیں تو 19 بھی نہیں. بڑی ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں میں, عباس سے 20 نہیں تو 19 بھی نہیں. خاندان ایک ہے, ننیال ننیال ایک ہے, اور یہ دو واحد شہدا ہیں جن کے لیے زیارت میں عبد الصالح آیا ہے. ایک عباس کے لیے عبد الصالح آیا, ایک مسلم ابن عقیل کے لیے عبد الصالح آیا. اور میں ایک بات کہتا ہوں اور وہ یہ کہ حسین غریب ہے, مسلم غریب الغرابا ہے. اماموں میں وہ غریب الغرابا اور غیر معصوم میں یہ غریب الغرابا. اب دیکھیے مسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے. امام حسین نے مسلم کو یہ دو باتیں تو بتا دی کہ مسائل کا حل کرنا ان کے جو پوچھے اور ان کو نماز پڑھانا. بعد کے مسائل میں مسلم کو اختیار دے دیا, کوئی پابندی نہیں لگائی کہ تخت پر قبضہ کر لینا, چھوڑ کے آ جانا, جان بچا کے آ جانا, جان نہ بچانا, شہید ہو جانا, کوئی پابندی نہیں لگائی حسین نے. کسی مقتل کسی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, یہ بات کہیں یہ دو کام کرنا اور جو حالات ہو ان سے مجھے باخبر رکھنا. اب مسلم کے اختیار میں ہے کہ مسلم تخت پر قبضہ کر لے, مسلم کے اختیار میں ہے کہ جب ابن زیاد آ گیا تو مسلم کوفہ سے نکل کر بھاگ جائے. لیکن نہ مسلم نے کوفہ چھوڑا اور نہ مسلم نے تخت پر قبضہ کیا. اور حسین نے یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ میں اپنے نمائندے کو بھیج رہا ہوں. یعنی حسین اگر رسول کی مرضی کا مظہر ہے تو مسلم حسین کی مرضی کا مظہر ہے. مسلم حسین کی مرضی کا مظہر ہے اور مظہر ہو کر حسین اب مسلم آئے ہیں. اور مسلم لوگ کہتے ہیں صاحب کوفوں میں شیعوں نے مروا دیا مسلم کو اور شیعوں نے بیعت کی تھی. عزیزان محترم, مسلم جس وقت یہ بلایا گیا اور یہ خطوط لکھے گئے ہیں اس وقت سلیمان ابن سرد قضائی نے جب یہ میٹنگ ہوئی ہے تو یہ کہا ہے کہ تم نے یہ جو بلایا ہے, تم جو بلا رہے ہو حسین کو, تو کوفے میں شیعہ ہے کہاں؟ زیاد کے دور میں تو کوفہ شیعوں کو چن چن کے قتل کر دیا گیا. سارے چاہنے والے یا قتل ہو گئے یا قید میں ہیں یا کوفہ چھوڑ کر چلے گئے. یہ تو وہ ہے جو اس میں کچھ شیعہ ہیں اور جو شیعہ ہیں وہ آئے ہیں کربلا میں.
خود مسلم ابن اوسجا بھی آئے ہیں، حبیب ابن مظاہر بھی آئے ہیں، اور بھی کچھ افراد ہیں جو حسین کے پاس آئے. باقی وہ ہیں جو حسین کو امام نہیں مانتے. میں اس سے زیادہ وضاحت نہیں کرنا چاہتا. بھئی کچھ لوگ تھے جو علی کو خلیفہ مانتے تھے، اور کچھ لوگ تھے جو علی کو امام مانتے تھے. جنہوں نے بلایا ہے ان کی اکثریت تعداد وہ نہیں ہے جو حسین کو امام مانتے ہوں. وہ خلافت کی نظر سے حسین کو دیکھ رہے تھے. گئے مسلم 18,000 افراد انہی لوگوں میں ظاہر ہے. اور پھر جب حکومتی جبر و تشدد ہوتا ہے، جب ظلم ہوتا ہے، تو ظلم کے آگے صرف حسین ہی ٹک سکتا ہے اور کوئی نہیں ٹک سکتا. ظلم کے آگے اور کوئی نہیں ٹک سکتا، صرف حسین ہی ٹکتا ہے ظلم کے آگے. بس مسلم وہ وقت آیا کہ جب تنہا رہ گئے. عشاء کی نماز مسلم نے ختم کی، اور ایک مرتبہ سلام پھیر کر جو مسلم نے دیکھا تو چار افراد مسلم کے ساتھ تھے. مسلم مسجد سے باہر نکلے اور کچھ آگے بڑھے تو وہ چار افراد بھی مسلم کا ساتھ چھوڑ گئے. مختار قید ہو چکے ہیں اور ساتھی مسلم کے وہ قید ہو چکے یا قتل کیے جا چکے، اور ایسے میں مسلم گلیوں میں بھٹک رہے ہیں پردیس میں. راستہ نہیں معلوم مسلم کو کوفے کی گلیوں کا. ظاہر مدینے کا شہزادہ ہے. شب کا کچھ حصہ گزرا، مسلم ایک دروازے پر جا کر بیٹھ گئے. جب مسلم دروازے پر بیٹھے تو ایک مرتبہ دروازہ کھلا اور ایک ضعیفہ نے دیکھا کہ ایک شخص دروازے پر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے. ضعیفہ کہتی ہے کہ اے شیخ، حالات پورا شور ہے، زمانہ خراب ہے، حکومت کے کارندے ادھر ادھر لوگوں کو پکڑتے مل رہے ہیں، تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تم اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ مسلم کہتے ہیں اے ضعیفہ، ایک جامع آپ پلا دے. اے ضعیفہ، ایک جامع آپ پلا دے. ضعیفہ نے پانی پلایا اور پانی پلا کے کوزا لیا. مسلم پھر بھی بیٹھے رہے. اب کے ذرا بلند آواز میں ضعیفہ نے کہا اے شیخ، تو اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ میں نے تجھ سے کہا حالات پورا شوب ہے، تو اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ مسلم نے ٹھنڈی آ بھری اور کہا آہ، وہ شخص کیسے گھر جائے جو عالم پردیس میں ہو؟ کہا تم پردیسی ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں مدینے سے آیا ہوں. اب مدینے کے کس محلے سے آئے ہو؟ کہا محلے بنی ہاشم سے. تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں. بس یہ سننا تھا کہ توا مسلم کے پیروں پہ گر پڑی. آقا میں نے پہچانا نہیں، مجھے معاف کیجیے گا. مسلم کو گھر لے گئی، کھانا کھلایا، پانی پلایا. مسلم رات کو سو گئے اور صبح نماز فجر کے بعد اس کے داماد نے جب جا کر حاکم کو یہ اطلاع دی کہ مسلم میرے گھر میں ہے، لشکر تیار ہوا اور وہ لشکر ایک مرتبہ توا کے گھر کی طرف بڑھا. مسلم نماز سے فارغ ہوئے تھے، مسلم کے کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی. بس جملہ سننا، لدان و مسلم کا پرسہ دینا اس غریب الغرباء. مسلم کے کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی. مسلم نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہہ کر مسلم نے تلوار کو سجایا، ہتھیار باندھے اور گھر سے باہر نکلنا چاہا. ایک مرتبہ توہ دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی. کہا شہزادے، میں باہر جانے نہ دوں گی، باہر دشمن ہے، آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں. کہا توہ، اگر میں گھر سے باہر نہ گیا تو یہ تیرے گھر میں گھس آئیں گے. توہ، میں ناموس کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا، میں کہوں گا مسلم تم پر میرا سلام، مسلم تم پر میرا سلام، تم ایک تا کی ناموس کی بے حرمتی نہ برداشت کر سکے، آؤ ذرا کربلا کی سرزمین پر آؤ مسلم، دیکھو رسول کی نواسیوں کے سروں سے چادریں شیری جا رہی ہیں، مسلم خیمے جلائے جا رہے ہیں، بچوں کے تماشے مارے جا رہے ہیں، آؤ مسلم. مسلم باہر نکلے. محمد بن اشعث 50 سواروں کا دستہ لے کر مسلم کے مقابلے پر آیا
اور ایک مرتبہ مسلم نے شجاعت ہاشمی کے جوہر دکھانا شروع کیے، قتل عام ہونا شروع ہوا. اس نے زیاد کو لکھ کے، ابن زیاد کو لکھ کے بھیجا کہ اور سوار بھیج، 50 دستے اور آئے. مسلم نے انہیں بھی ختم کیا، پھر 50 آئے، 500 افراد جب آ گئے تو ابن زیاد نے پوچھا کہ ارے تم ایک شخص کے مقابلے میں اتنے افراد ناکام. اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کربلا میں 70,000 نہیں تھے، 80,000 نہیں تھے اور 40,000 نہیں تھے، دیکھیں ایک شخص کے لیے، کہ ایک شخص کے لیے تم نے 500 افراد ناکافی ہو گئے. تو وہ محمد ابن اشعث کہتا ہے کہ تو نے بنی ہاشم کے شیروں سے لڑنے کے لیے بھیجا ہے، کسی بنی بقال سے لڑنے کے لیے نہیں بھیجا. ظاہر ہے کہ بنو امیہ کی وہ ظلم و بربریت کی داستان، جہاں منافقت، دھوکہ، جبر، ظلم، ایک مرتبہ گھڑا کھودا گیا، اس میں گھاس پھوس ڈال دیا گیا، لشکر چال کے حساب سے پیچھے ہٹا، مسلم آگے بڑھے. جب مسلم آگے بڑھے، مسلم گھڑے میں گر گئے، مسلم گھڑے میں گر گئے. اب جو مسلم گھڑے میں گرے نا، تو اب بھی مسلم کا خوف اتنا تھا کہ کوئی قریب نہیں جاتا تھا، دور سے کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی پتھر مار رہا تھا. مسلم زخمی ہوتا چلا، مسلم کے دانت پر پتھر لگا، مسلم کے دانت ٹوٹ کر گرے. جب نقمی ہو کے نڈھال ہو گئے مسلم، تو مسلم کو رسیوں سے جگڑ کر امان دے کے باہر نکالا گیا، دربار ابن زیاد میں لایا گیا. اور ایک مرتبہ مسلم دربار میں شان سے آئے، سر اٹھائے ہوئے، کسی نے کہا مسلم تم نے اپنے امیر کو سلام نہیں کیا، مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا. تو مسلم کہتے ہیں میرا امیر، میرا امیر حسین ہے. یہ کہہ کر ایک مرتبہ مدینے کی طرف رخ کر کے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ. ادھر حسین نشست پر بیٹھے ہوئے تھے، حسین نشست پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ حسین کھڑے ہو گئے، کہا وعلیک السلام یا مسلم، مسلم تم پر ہمارا سلام، مسلم تم پر ہمارا سلام. ایک جانے والی بہن نے حسین کی آواز سنی، مسلم کو سلام کیا، کہا بھیا بھیا یہ اس بیابان میں مسلم کو سلام کا جواب کیسا؟ کہا زینب وہ دار المارا تھا، میرے بھائی مسلم کا سر کاٹا جا رہا ہے، مسلم نے مجھے سلام کیا ہے، میں نے جواب سلام دیا. بہن مسلم کی بچی کو بلا کے لاؤ. مسلم کی بچی آئی، حسین نے سر پر ہاتھ پھیرا، سینے سے لگایا، زینب زینب وہ جو گوشوارے ہم نے راستے سے خریدے تھے وہ گوشوارے لے کر آؤ. ایک مرتبہ حسین نے مسلم کی یتیم بچی کو گوشوارے پہنائے، بنی ہاشم کی بچی تھی نا، بنی ہاشم کی بچی تھی، سمجھ گئی. کہا چچا کیا بات ہے، آج تو آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں جیسے یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، جیسے یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. بس حسین نے کچھ نہیں کہا، سینے سے لگا کے کہا بیٹا آج کے بعد ہم تمہارے بابا ہیں، آج کے بعد ہم تمہارے بابا ہیں. شاید پاس ہی کہیں کھڑی ہوئی سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی. ہاں جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے اسے سینے سے لگایا جاتا ہے، سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، گوشوارے پہنائے جاتے ہیں. ارے شام غریب آئی سکینہ، تماچے کھاتی رہی، گوشوارے دیتی رہی. ارے بابا یہ کیسی یتیمی ہے، کوئی تسلی دینے والا نہیں، سکینہ یتیم ہو گئی.